بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تعالی شأنہ کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں الخیر اکیڈمی کے تحت چلنے والے مدرسۃ البنات کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، جس میں کتب احادیث میں سے بڑی اہمیت کی حامل ایک کتاب کا اختتام ہو رہا ہے اور دوسری کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے. سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراحمون، جو رحم کرنے والے لوگ ہیں، يرحمهم الرحمن، انہی پر اللہ تعالی شأنہ کی کامل رحمت نازل ہوتی ہے. ارحموا من فی الارض، تو تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث محدثین کے یہاں حدیث مسلسل بالاولیت سے پہچانی جاتی ہے. اور حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے المسلسلات. یہ المسلسلات جو ہے یہ جمع ہے المسلسلہ کی، اور حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ہر راوی اپنے شیخ سے حدیث کو کسی خاص صفت یا کسی خاص ہیئت کا التزام کرتے ہوئے روایت کرتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے المسلسل بیوم العید، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن ہم سے یہ ارشاد فرمایا. اور آگے پھر راویوں میں سے کسی کو شک ہو گیا، اس لیے وہ شک کے ساتھ روایت شروع ہو گئی کہ عید الفطر کے دن یا عید الاضحی کے دن، مگر تھا عید کا دن. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور بعد میں آنے والے امت کے محدثین کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کتنا تھا اس کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ یہ حدیث میں نے سنی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن، لہذا میں کسی کو بھی یہ حدیث سناؤں گا تو عید کے دن ہی سناؤں گا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا عید کے دن. تو ان کے شاگردوں نے بھی اس کا التزام کیا کہ یہ حدیث ہم سنائیں گے تو عید کے دن، پھر آگے عید کے دن، پھر آگے عید کے دن، پھر آگے عید کے دن، اور یہ تسلسل آج تک چل رہا ہے. حدیث مسلسل بیوم العید. اور 1982 میں جب میں عربی دوم کی تعلیم سے فارغ ہوا تھا تو اس وقت مجھے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم جو میرے استاد محترم ہیں ان کے ساتھ باٹلی میں پورا مہینہ گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. تو وہاں جو کتب علیا کے شاگرد تھے حضرت کے، مولوی عمران داجی مرحوم وغیرہ، انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آئندہ کل عید ہے، ہم عید آپ کے ساتھ ہی یہاں پڑھنے والے ہیں، تو مسلسل بیوم العید کی ہمیں اجازت ملے. حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم کو مسلسل بیوم العید کی اجازت حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی. اب میں عربی دوم کا طالب علم تھا اور بالعموم مشکات دورے میں جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو حدیث کی اجازت دی جاتی ہے، تو میرے اوپر غم طاری ہوا، دل میں میں نے غم محسوس کیا کہ مسلسل بیوم العید کی ان سب حضرات کو اجازت ملے گی اور میں عربی دوم کا طالب علم ہوں. تو میں نے حضرت کی خدمت میں جا کر تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت مسلسل بیوم العید کی اجازت کل طلبہ کو مل رہی ہے اور میں عربی دوم میں ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اجازت برحمت فرما دیں. تو حضرت نے شفقت فرمائی اور عید کے دن عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند مسلسلات کی حضرت نے اجازت دی. ان میں سے حدیث مسلسل بیوم العید بھی تھی. اور ابھی 2 سال پہلے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم لیسٹر تشریف لائے ہوئے تھے، عید الاضحیٰ کا دن تھا، عید کی نماز ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میں پڑھی، تو مجھے یاد آ گیا. تو عید کی نماز کے بعد میں نے وہاں جو علماء تھے جو طلبہ تھے سب کو جمع کر لیا اور میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت مسلسل بیوم العید کی اجازت دے دی جائے سب کو. حضرت بھی بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ حدیث کا تسلسل باقی رہے.
تو حدیث مسلسل بیوم العید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے جو استاد ہیں حدیث مسلسل بیوم العید میں حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم ان تک ہر شاگرد نے اپنے شیخ سے یہ حدیث عید کے دن سنی. تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے تو المسلسل بالاولیت. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد نے اپنے شیخ سے سند کے ساتھ جو سب سے پہلی حدیث سنی وہ یہ تھی. مگر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث مسلسل بالاولیت میں جو اولیت کا تسلسل شروع ہوا ہے وہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد نے سب سے پہلے یہ حدیث سنی تو استاد سے کتنا تعلق تھا ان کو. تو ان کے شاگرد نے آگے جب روایت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سب سے پہلی حدیث سند متصل کے ساتھ جو زندگی میں سنی تھی وہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی اور وہ یہ تھی الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور آگے پھر دوسرے شاگرد نے اپنے شیخ سے آگے ہر راوی اپنے شیخ سے جو روایت لی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے میری زندگی میں سند متصل کے ساتھ سب وہ ہوا اول حدیث سمیتہ منہ سب سے پہلی حدیث میں نے سنی ان سے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. وہاں سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم تک پہنچی تو حدیث مسلسل بیوم العید اگر وہ پہلے پڑھ کر سنا دیتے تو یہ حدیث مسلسل بالاولیت رہ جاتی. تو حضرت سے درخواست کی تھی حدیث مسلسل بیوم العید کے لیے مگر حضرت نے فرمایا کہ پہلے حدیث مسلسل بالاولیت پڑھو. اس کی بھی اجازت مل گئی. اور پھر جب ہم نے تہاوی شریف حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم سے پڑھی تو حضرت نے بھی سب سے پہلے ہمیں یہ حدیث سنائی مسلسل بالاولیت الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. اور ان دونوں ہمارے مشائخ اور بزرگوں کے علاوہ باقی متعدد اور بھی مشائخ ہیں جن سے بندے کو حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہے. تو میں تو فن حدیث کا آدمی بھی نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. اللہ تعالی شانہ اس پڑھتے رہنے کی برکت سے حدیث کی برکات کے جو سمندر ہمارے بزرگوں کو حاصل ہوئے تھے ان میں سے قطرے کا قطرہ بھی اگر اللہ مجھے نصیب فرما دے تو میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو کسی کو حدیث کی اجازت دوں میں اس کا حل نہیں ہوں, مگر اس نیت سے کہ یہ تسلسل باقی رہے اور اللہ ان بچیوں میں سے کسی کو آگے حدیث کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے اور آگے ان کی طالبات کو بھی سعادت عطا فرمائے اور اگر یہ سلسلہ کچھ آگے چلے اور اس میں ہمارا بھی انعام آ جائے تو جیسے گیہوں کے اندر کنکر بھی چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا بھی کچھ بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر جن بزرگوں سے یہ اجازت ملی ہے ان کا حق بھی ہے کہ ان کی بات آگے پہنچائی جائے. میں کوئی تسنن نہیں کرتا اور یہ جگہ ایسی ہے بھی نہیں کہ کوئی یہاں بیٹھ کر کے تسنن کرے. میں اپنی نجی مجلسوں میں بھی اور بیانوں میں بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب بخاری شریف کی تدریس میرے ذمے آئی, ہمارا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا بخاری شریف پڑھانے کا, ہم نے حضرت مولانا ابراہیم اندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے یہاں بخاری شریف پڑھانے کے لیے لانے کی بہت کوشش کی, مگر جب حضرت نے 24 شوال کو فون کر کے معذرت ظاہر کر دی تو مجبوراً ہمیں بیٹھنا پڑا. تو اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہوئی. تو ذہن میں آتا تھا کہ والدین کی دعائیں، ذہن میں آتا تھا اساتذہ کی دعائیں، ذہن میں آتا تھا بزرگوں کی دعائیں. میرے کئی اساتذہ، کئی بزرگوں نے، مشائخ نے مجھے کہا تھا مشکات شریف میں کہ بخاری شریف تو ہی پڑھانا. اور ایک حضرت مولانا احمد علی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے بڑے بڑے لوگوں نے اجازت دی ہے. حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، ہمارے لیسٹر میں رہتے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد تھے، اور مجھ سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، اور محبت بھی عقیدت اور احترام والی، حالانکہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے. تو ایک جگہ دعوت میں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے بخاری شریف کس سے پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا عبد الرحمان صاحب سے. میں نے کہا وہ تو حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے. تو کہا کہ ہاں. میں نے کہا پھر تو آپ کی سنت بہت عالی ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے. تو ذرا گھبرا گئے بیچارے، درس و تدریس میں تو وہ تھے نہیں، مگر میں نے ان کو مجبور کیا. میں نے کہا حضرت میں حدیث پڑھتا ہوں، پہلے آپ سن لیجیے. اور میں نے انما الاعمال بالنیات پڑھی، اور بھی علماء وہاں تھے، مولانا مرغوب صاحب، مولانا عبدالرؤف صاحب وغیرہ، مولانا عبدالرؤف صاحب کے وہ چچا ہوتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی. اور وہاں سے پھر یہ ان کا سلسلہ چلا، اور پھر عرب دنیا میں ان کو بلایا گیا، جہاں کئی سو علماء بیٹھ کر کے تین تین چار چار دن میں بخاری شریف کی تلاوت کر کے ان کی اجازت حاصل کی. تو ہمارے یہاں جب مشکات شریف چل رہی تھی، وہ میرے پاس آتے تھے دو دو تین تین ہفتے کے بعد، اور مجھے کہتے تھے کہ بخاری شریف تمہیں ہی پڑھانا ہے، بخاری شریف تمہیں ہی پڑھانا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ جب فرما رہے ہیں تو اللہ ضرور پڑھوائیں گے، مگر ابھی نہیں، بعد میں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، تو میری تو ایک ایک رات میں آٹھ آٹھ دس دس مرتبہ آنکھیں کھلتی ہیں، اور بخاری تجھے ہی پڑھانی ہے، اس لیے کہ جب بھی آنکھ کھلتی ہے دعا ایک ہی کرتا ہوں کہ تیرے یہاں بخاری پڑھانے کے لیے کوئی نہ آئے، تو ہی بخاری پڑھائے. ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم کی شفقتیں ہمیشہ رہی ہے. تو جب انہوں نے مجھے مشکات شریف کے بارے میں پوچھا کہ مشکات شریف تمہارے یہاں کون پڑھا رہا ہے، میں نے کہا حضرت ایک حصہ میرے پاس ہے، دوسرا حصہ مولانا ایاز صاحب کے پاس ہے، جو ہمارے ہی مدرسے کے فارغ ہیں دار العلوم بری کے. تو ناراضگی کا اظہار کیا، اور کہا تمہیں پوری مشکات شریف پڑھانی چاہیے، اور پھر کہا کہ جب بخاری شریف کی باری آئے تو آدھی آدھی نہیں پوری پڑھانا، تو بزرگوں کی دعائیں وغیرہ. مگر پھر بعد میں ایک بات بہت قوت کے ساتھ میرے دل میں جم گئی کہ یہ سارے اسباب بھی تھے، مگر اصل جو بخاری شریف کی تدریس میرے ذمے آئی ہے وہ میرے شیخ بخاری شریف کے اور میرے استاد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. اور وہ اس طرح کہ وہ بہت مخلص تھے، بہت مخلص خالص دل والے آدمی تھے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ضرور یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی سند دنیا میں باقی رہے. تو اور بھی ان کے شاگرد پڑھا رہے ہوں گے، پڑھائیں گے، مگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی سند آگے چلے، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دل میں یقین بیٹھا ہوا ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی میں تو کوئی بڑا محدث نہیں، بلکہ محدث ہی نہیں، فن حدیث کا آدمی ہی نہیں، مگر حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کی وجہ سے مجھے اعتماد ہے کہ میرے شاگردوں میں سے کچھ شاگرد ضرور بخاری پڑھائیں گے، اس لیے کہ حضرت کی سند کو آگے چلانا اللہ کو منظور ہے. تو یہ چلی گئی آگے، تو کسی کو حدیث کی اجازت دینا یہ تو طبیعت محجوب ہوتی ہے، مگر ان کا حق بھی ہے کہ ان کی سند آگے چلے اور تسلسل آگے باقی رہے، تسلسل کی برکت ہمیں بھی مل جائے. اس لیے یہ حدیث مسلسل بالاولیت کی سب سے پہلے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالی شانہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرماوے. اس کے بعد یہ مشکات شریف کی آخری حدیث ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب میں اس امت کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امت کتنی اونچی ہے، کتنی بڑی ہے. یہ حضرت بہذیب نے حکیم جو ہے وہ اپنے والد سے آگے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعن بحض بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن. وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے حق تعالی کے ارشاد کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کی تفسیر میں خیر امت, بہترین امت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم تتمون سبعین امتن, تم ختم کرو گے 70 امتوں کو, یعنی تم 70 امتوں کے لیے خاتم بنو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر ہماری امت تک درجنوں امتیں دنیا میں آئیں, ان درجنوں امتوں میں سے 70 امتیں بڑی بڑی, تو ان 70 امتوں میں سے جو درجنوں امتوں میں سے جو 70 امتیں بڑی بڑی ہیں ان امتوں میں سے سب سے اخیر میں تم آئے ہو, اور اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. انتم تتمون سبعین امتن, تم ختم کرو گے 70 بڑی بڑی امتوں کے سلسلے کو, کہ اب تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. اور یہ جو 70 بڑی بڑی امتیں ہیں, تعداد میں بڑی, فضیلت میں بڑی, تو درجنوں امتوں میں سے 70 امتیں ایسی جو تعداد میں بہت بڑی, فضیلت میں بہت اونچی, ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انتم خیرها و اکرمها عند اللہ تعالی, ان 70 بڑی بڑی فضیلت والی امتوں میں سے تم اے امت محمدیہ علی صاحبها الف و الف صلات و سلام بہترین ہو, اور تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والی ہو. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ اعزازات بغیر کسی استحقاق کے, بغیر ہماری کسی کوشش محنت کے, بغیر ہمارے مانگے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو ہمیں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے شاکرین بندے بن کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے مامورات کو بجا لانا چاہیے اور منہیات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے, اور مشکات المصابیح جو ہماری بچیوں نے اور ان کی استانی یا استانیوں نے محنت سے پڑھا پڑھایا, اللہ تعالی شانہ ان کو بھی اس کی برکات نصیب کرے, اور اس آخری حدیث میں شرکت کی برکت سے اللہ تعالی ان برکات میں ہمیں بھی شامل فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب صحیح البخاری ہے, اور اس کے مؤلف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. باسٹھ سال کی عمر آپ نے پائی، 62 سال 13 دن کم. اور ایسا معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات کو دیکھ کر کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں حدیث کی خدمت ہی کے لیے پیدا فرمایا تھا. ان کے کاتب محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، مجھے حدیثوں کو یاد کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا اس وقت جبکہ میں مکتب میں بچوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا. محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، تو کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 9 یا 10 سال. دل میں جب یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا، یہ الہام کیا گیا، اللہ تعالی شانہ نے رہنمائی فرمائی کہ حدیثوں کو یاد کرو، تو انہوں نے حدیثیں یاد کرنا شروع کر دیا. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی، 70,000 حدیثیں. اور صرف یہ نہیں کہ احادیث شریفہ کے متون آپ کی گرفت میں تھے. حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک متن، دوسری سند. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کریں گے کہ ہم سے بیان کیا امام حمیدی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے، وہ کہیں گے کہ ہم سے بیان کیا یحیی ابن سعید الانصاری نے. یہ ہے سند، چین. اور اس کے بعد پھر متن آتا ہے، ٹیکسٹ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس زمانے میں جب لوگ حدیثوں کو یاد کرتے تھے تو متون یعنی ٹیکسٹ اور سند چین دونوں کو یاد کرتے تھے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنی گرفت تھی حدیثوں کے اوپر کہ سندوں میں جو نام آتے ہیں ان کی پہچان، ان کی معرفت اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پوری زندگی رہے ہوں. جیسے میری عمر 51 سال ہے، تو میری زندگی میں جو واقعات پیش آئے میرے سامنے ہیں، تو میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ معتمد آدمی ہے، یہ غیر معتمد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ فاسق فاجر ہے، اس کا حافظہ قوی ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، پہلے یہ پیدا ہوا تھا مگر انتقال اس کا پہلے ہوا، کون کب مرا، کون کہاں رہتا تھا، کس سے کس کی ملاقات ہوئی. تو ہمارے زمانے میں جو کچھ ہمارے سامنے ہوا وہ تو ہمیں کچھ یاد رہتا ہے، مگر جب ہم بیانوں میں کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، تو ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ متقدم کون ہے اور متاخر کون ہے، کون کس سے پہلے پیدا ہوا تھا، کون کس سے پہلے مرا. مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنی گرفت تھی رجال پر بھی، یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ متن کے اوپر کتنی گرفت ہوگی، رجال پر بھی اتنی گرفت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سب کے ساتھ رہے ہوں. چنانچہ حضرات محدثین نے ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے کہ بچپن میں بخارا میں جو سب سے بڑے محدث تھے امام داخلی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور جتنے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کسی کی عمر 18 سال، 19 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، اور یہ ابھی بچے تھے 11 سال کے. اور محدث داخلی رحمہ اللہ تعالی نے حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا، سند حدیث، سند حدیث، سند حدیث، سند حدیث. 11 سال کی عمر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو جب ایسے مجمع میں کسی بچے کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایسے ہی آ کر بیٹھتا ہوگا، یہ بچہ کیا سمجھے گا، آیا ہے اپنے ابا کے ساتھ. تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ان پر نظر پڑتی تھی تو ایسا خیال آتا ہوگا کہ بچہ ہے، اسے یہ مجلس اچھی لگتی ہوگی، آتا ہے بیٹھتا ہے. تو ایک دن سند بیان کرتے کرتے امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سفیان، ان ابی زبیر، ان ابراہیم، ان سفیان، ان ابی زبیر، ان ابراہیم. سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. تو امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کہوں کہ مولانا مبارک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، تو آپ سب کہیں گے کہ یہ غلط ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اتنی گرفت تھی ان کی، 11 سال کی عمر اور رواد پر اتنی نظر، رجال پر. تو انہوں نے کہا کہ ابو زبیر ابراہیم سے روایت کر ہی نہیں سکتے، غلطی ہے یہاں. تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا، بیٹھ جاؤ چپ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک تکلیف کیجیے، اندر تشریف لے جائیے اور آپ کی جو اصل کاپی ہے اس میں دیکھ کر آئیے. خیر کا زمانہ تھا، لوگ انصاف پسند تھے. امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بات تو انصاف کی ہے. اس زمانے میں محدثین کیا کرتے تھے کہ اپنی اصل جو ہوتی تھی اسے لے کر درس میں نہیں آتے تھے، ایک اور کاپی بناتے تھے، اس کاپی میں سے پڑھاتے تھے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے. تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر کے دیکھا اس سند کو اور واپس آئے اور واپس آئے اور واپس آ کر کے کہا کہ پھر سند کیسے ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سفیان عن الزبیر، آپ ابی زبیر کہتے ہیں صحیح نہیں، ان سفیان عن الزبیر. اور زبیر بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو کہیں گے وہ ابن عدی، اور زبیر بھی کون؟ عدی کا بیٹا زبیر. ان سفیان عن الزبیر وہ ابن عدی عن ابراہیم. 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. تو بڑے اونچے پائے کے آدمی تھے. ان کے استاد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی روایتیں بکثرت لی ہیں، اور خود بڑے محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے شاگرد جیسا محدث خراسان میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ایک دوسرے بہت بڑے محدث محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ما تحت ادیم السما عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل. اس آسمان کی چھت کے نیچے فن حدیث میں محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے استاد امام رجا، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا آیت من آیات اللہ یمشی علی ظہر الارض. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو سطح زمین پہ چل رہی ہے. پر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ اشہدو انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور ایک مرتبہ آئے اور آ کر کے انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسا دیا، اور پیشانی کو بوسا دیا تو سے ہی حاصل نہیں ہوئی، تشنگی دور نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ دعنی اقبل رجلیک، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں. اور آگے یا استاد الاستادین یہ لقب دیا, یا اساتذہ کے استاد, ویا سید المحدثین اے محدثین کے سردار, ویا طبیب العلل فی حدیثہ اور حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کے طبیب, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں. امام محمد ابن یوسف الفربری رحمہ اللہ تعالی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور جن کی وساطت سے ہم تک یہ بخاری شریف پہنچی, انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دو مرتبہ بخاری شریف پڑھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ محمد ابن یوسف اینا ترید, کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اپنے استاد محمد ابن اسماعیل کی خدمت میں جا رہا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقیہ منی السلام, ان کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے, یہ ان کی تصنیف ہے جو مشہور ہے صحیح البخاری سے, یہ صحیح البخاری سے مشہور ہے. مگر اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح الجامع. یہ کتاب ایسی ہے جو کئی ابواب پر مشتمل ہے, ابواب ثمانیہ پر مشتمل ہے, کئی ابواب پر مشتمل ہے. المسند اس میں وہ حدیثیں ہیں جنہیں مرفوعاً مسنداً متصلاً روایت کیا گیا ہے. الصحیح یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر حدیث صحیح ہے, ہر حدیث صحیح. یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے دو ذخیرے چھوڑے, ایک قرآن مجید اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ ارشاد فرما کر گئے کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی ابدا, میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تدلوا بعدی ابدا, تو میرے بعد تم ہرگز ہرگز پھسلو گے نہیں, گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. کتاب اللہ سینوں میں محفوظ کی گئی اور ادھر ادھر منتشر اوراق میں, پتوں میں, چمڑوں پر, پتھروں کے اوپر, لکھائی میں بھی موجود تھی. یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. جہاں تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا تو اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طریقے سے محفوظ کیا گیا. پہلا طریقہ حافظہ, حافظہ اللہ تعالی شانہ نے دین کی حفاظت کے لیے ان حضرات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے اعلی درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا, جسے انگلش میں فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ مروان کے پاس غالباً یا عبد الملک ابن مروان کے پاس پہنچے اس کے دربار میں, تو مروان نے یا عبد الملک ابن مروان جو بھی خلیفہ تھا اس نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کچھ حدیثوں کو بیان فرمائیے. تو اس زمانے میں ایسے تشریح کے ساتھ حدیثوں کو بیان نہیں کیا جاتا, سب علماء تھے سمجھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجلس چلی آدھ گھنٹے, ایک گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے, دو گھنٹے تک, جو بھی سلسلہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور میرے حافظے کو چیک کیا جا رہا ہے. تو پردے کے پیچھے کاتبوں کو بٹھایا گیا تھا, بہت ماہر لکھنے والے, کہ ایک ایک لفظ کو لکھو, تین چار آدمی بیٹھ کر کے لکھو, پھر مقابلہ کرو اور اس دستاویز کو جمع کر کے رکھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, ان کی کوئی اپنی تصنیف نہیں تھی, ذہن میں جو مجموعہ تھا اس میں سے کچھ بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور درجنوں حدیثیں انہوں نے بیان کر دی. پورا ایک سال گزرا, پر ایک سال کے گزرنے کے بعد خلیفہ نے پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں پایا تو کہا کہ یہ ابو ہریرہ, ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں. اور ان کاتبوں کو پہلے سے پردے سے پیچھے اپنے دفتروں کے ساتھ بٹھا دیا تھا, ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر وہی حدیثیں جو آپ نے ایک سال پہلے ہمارے سامنے بیان فرمائی تھی, وہی حدیثیں. اب ایک شخص کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں اور وہ یہاں بھی بیان کرے, یہاں بھی بیان کرے, وہاں بھی بیان کرے, مختلف مجلسوں میں مختلف حدیثیں, کوئی مجموعہ اس کا بھی ترتیب لکھا ہوا نہ ہو, اسے ایک سال کے بعد یہ کہا جائے کہ ایک سال پہلے آپ نے جو حدیثیں یہاں پر بیان کی تھی وہی ساری حدیثیں دوبارہ آپ بیان کرو, تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ مجھے اس وقت کہتے تھے میں ذرا یاد رکھتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی بات ہے, پر آپ نے بیان کرنا شروع کیا, جتنی دیر تک وہ مجلس رہی تھی اتنی دیر تک ہی یہ مجلس رہی اور ایک حدیث میں فرق نہیں آیا. جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں وہاں اگر حدیثوں کو لکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس لیے لکھی جاتی ہے کہ وہ محفوظ رہے. اب چاہے آپ اسے کاپی میں لکھ لو, چاہے کمپیوٹر پر لکھ لو, چاہے ٹیلی فون پر لکھ لو, چاہے دماغ میں لکھ لو. منکرین حدیث جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد حدیثوں کو لکھا گیا ہے, تو ان حدیثوں کا اعتبار ہی کیا جو 90 سال کے بعد لکھی گئی. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور 99 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے دور میں خطوط لکھے اپنی مملکت کے مختلف علاقوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تلاش کرو, دیکھو تمہارے دل دماغ میں ہے وہ بھی دوسرے محدثین اور لکھو. فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَاءِ, اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں, صحابہ تو تقریباً سب چلے گئے اور ایک ایک کر کے یہ تابعین میں جو محدثین ہیں وہ بھی چلے جائیں گے تو یہ علم ضائع ہو جائے گا, اس لیے لکھو. اب تو منکرین حدیث وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا احکام کا مدار صرف کتاب اللہ ہے, سنت رسول نہیں, سنت رسول اتھارٹی نہیں ہے, حجت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں شکوک ڈالنے کے لیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی حدیث کا مجموعہ ہوتا یا فوراً انتقال کے بعد حدیث کا کوئی مجموعہ حضرت ابو بکر کے دور میں تیار ہو جاتا, یہ تو حضرت ابو بکر بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, عثمان بھی چلے گئے, علی بھی چلے گئے, حضرت معاویہ کا دور بھی ختم ہو گیا, یزید کا دور بھی, اور چلتے چلتے عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا, اس وقت علماء نے بیٹھ کر کے حدیثوں کو لکھا. سب سے پہلے 3 حضرات جنہوں نے حدیثوں کو باقاعدہ کتابی شکلیں دی وہ تھے حضرت ابن حزم رحمہ اللہ تعالی, ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ تعالی, عامر شراحیل رحمہ اللہ تعالی, اور ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی. اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ان تینوں میں سے بھی جو تدوین حدیث کا سہرا ہے وہ جاتا ہے ابن شہاب الزہری, وہ اول المدونین ہیں, اور محرک تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. تو اہل حق کی طرف سے جواب یہی ہے کہ لکھتا وہ ہے جس کے پاس حافظہ نہ ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹیلی فون نمبروں کی نوٹ بک نہیں تھی, پر ہمارے پاس نوٹ بک ہے, اس لیے کہ ہم جب کسی کا ٹیلی فون نمبر سنتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا، تو ہمیں لکھنا پڑتا ہے، چاہے موبائل میں لکھیں چاہے نوٹ بک میں لکھیں. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نمبر یاد رہ جاتے تھے، کبھی بھولتے نہیں تھے، تو وہ لکھتے نہیں تھے. لکھتا وہ ہے جسے یاد نہیں رہتا، اور جسے یاد رہتا ہے وہ لکھے کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور غیر مسلموں کا حافظہ بھی بہت قوی تھا، بہت قوی تھا. دو حضرات ہمس پہنچے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا خیال ہے جا کر کے ہم حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لیں؟ تو کہا بہت اچھی بات ہے. تلاش کرتے کرتے پہنچے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب جب یہ پہنچے تو ان میں سے ایک نے اپنے چہرے کو یوں ڈھانپ لیا رومال سے، اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایسے آدھے لیٹے ہوئے تھے، آدھے بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے، گرمی کا موسم تھا، دیوار کے سائے میں. اور وہ دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے سامنے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ جو نقاب پوش تھے انہوں نے کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو کہا کہ نہ، نہیں پہچانا. نقاب پوش کیسے نہیں پہچانا؟ مگر ایک بات کچھ یاد آ رہی ہے، حافظہ دیکھیے. کہا کہ نہیں، نہیں پہچانا، مگر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں جب فلاں کا غلام تھا تو اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی کو تلاش کر کے لاؤ. تو میں نے جا کر کے ایک دودھ پلانے والی سے معاملہ کر لیا، بات چیت طے کر لی، اور وہ اس بچے کو لینے کے لیے آئی. تو وہ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کہ دیہاتوں میں لے جاتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف چلے گئے تھے بنو سعد میں. تو کہا کہ جب وہ آئی تو میرے مالک نے میرے ہاتھ میں وہ بچہ پکڑوایا اور مجھے کہا کہ اس کو پکڑوا دو. تو میں نے وہ بچہ یوں کر کے پکڑوا دیا تھا. تو کہا اس وقت میری نظر اس بچے کے قدموں پہ پڑی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت انہی قدموں کو دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ انہوں نے نکاب کھول دیا اور کہا کہ میں وہی ہوں. وہ جو بچپن میں قدم دیکھے تھے اس بچے کے، تو اس کی ایک ایک علامت ان کو محفوظ تھی. اور قیافہ شناسی سے انہوں نے یہ کہا کہ نہ، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ نقاب پوش ہیں، بتا نہیں کون ہیں، مگر بہت سالوں پہلے ایک بچے کو میں نے اٹھا کر کے یوں دایا کے ہاتھ میں دیا تھا، اس وقت میں نے اس کے قدموں کو دیکھا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت انہی قدموں کو دیکھ رہا ہوں. یہ موضوع اس لیے میں بہت تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت منکرین حدیث بہت کام کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں احادیث کے بارے میں کتنے شکوک پیدا ہو رہے ہیں. ایک طریقہ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظے سے حافظہ بہت قوی. تابعین کے زمانے میں بھی، آگے تبا تابعین کے زمانے میں بھی، جب تک قلم حرکت میں نہیں آئی اس وقت تک حافظے بہت قوی تھے، بہت قوی. دوسرا طریقہ حدیثوں کی حفاظت کا، تعامل کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سکھائی تو سب نے عمل شروع کر دیا. اب سب نے عمل شروع کیا تو آگے ان کو دیکھ کر کے ان کے بعد والوں نے بھی سب نے عمل کیا، ان کے بعد والوں نے بھی سب نے عمل کیا، اور سب نے اسی طرح عمل کیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. تو یہ چیز لکھی جائے نہ لکھی جائے فرق کیا پڑتا ہے؟ جیسے اذان، اب اذان کا اگر حدیث میں کہیں ذکر نہ ہو، لکھا ہوا کہیں نہ ہو، مگر جتنی بھی مسجدیں ہیں سب مسجدوں کے اندر اذان کہی جاتی ہے 1400 سال سے. اگر رکعتوں کی تعداد کسی بھی حدیث میں نہ ہو، مگر فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت، ہزاروں لاکھوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک عمل کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہو نہ لکھا ہوا فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ تعامل، دوسرا یہ طریقہ. اور تیسرا طریقہ کتابت. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اپنے اپنے مجموعے تھے. تو تین طریقے سے حدیثیں محفوظ کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر جو آگے 80-90 سال آگے کے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ رہا، حافظہ تعامل اور کتابت، حافظہ تعامل اور کتابت. فرق یہ تھا کہ ان 100 سالوں میں حدیثوں کی جو کتابت کی گئی تھی وہ بطور ذاتی یادداشت اور ذاتی نوٹس کے تھی، کہ میں نے جو حدیثیں لکھی، میرے پاس 100 حدیثیں ہیں، 150 حدیثیں ہیں، 1000 حدیثیں ہیں، وہ پبلک کے لیے نہیں، وہ میرے لیے. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا کہ حدیث کو دفتروں میں جمع کرو، کتابی شکل دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پبلک کے لیے. تو ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی، عامر شراحیل، ابو بکر ابن حزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کے لیے جو سب سے پہلے کتابیں مرتب ہوئی تھیں وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سن 99 ہجری، سن 100 ہجری، سن 101 ہجری میں. باقی کتابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی تھی. اب پہلی صدی ہجری جب ختم ہوئی، اور پہلی صدی ہجری کے ختم پر اور دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں جو کام ہوا حدیثوں کو جمع کرنے کا، تو علماء لگ گئے اس میں، بڑے بڑے علماء لگے. مگر اس میں جو چیزیں انہوں نے جمع کی اس میں تین چیزیں تھیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال، اور تابعین کے فتاوی. یہ مکسچر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تھیں اور اس کے ساتھ اقوال صحابہ بھی، اور اس کے ساتھ تابعین کے فتاوی بھی. پھر آگے چلے ذرا، دوسری صدی ہجری میں، اور دوسری صدی ہجری میں ایک طبقہ علماء کا وہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی سے الگ کر دیا، اور خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے ذکر کر دی. کہ نہیں، ہمیں اقوال صحابہ کو الگ کر دو، فتاوی تابعین کو الگ کر دو، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن دوسری ہجری میں. مگر ان کی کتابوں میں متصل روایات بھی تھیں، منقطع روایات بھی تھیں، معضل روایات بھی تھیں، ضعیف روایات بھی تھیں، سقیم و صحیح میں انہوں نے امتیاز نہیں کیا. اب دوسری صدی ہجری ختم ہونے کو آئی، 194 ہجری میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے اور 194 ہجری کے بعد 220 ہجری میں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 26 سال کی ہوئی، اس سے پہلے 210 ہجری میں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 سال کی ہوئی، 16 سال کی عمر میں آپ نے طلب علم کے لیے ہجرت فرمائی، اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے گئے اور حج کیا، اور حج کے بعد والدہ اور اپنے بھائی احمد سے کہا کہ آپ تو واپس بخارا چلے جاؤ، میں یہاں کے مشائخ سے استفادے کے لیے رکنا چاہتا ہوں. 16 سال کی عمر میں، اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے محدثین تھے سب سے حدیثیں لی. پھر آپ چلے گئے مدینہ منورہ، پھر وہاں سے چلے گئے بصرہ، اور حج کے موسم میں آتے تھے واپس چلے جاتے تھے، آتے تھے واپس چلے جاتے تھے، پھر چلے گئے بغداد. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا قوی حافظہ، مگر فرماتے ہیں کہ بغداد میرا اتنی مرتبہ جانا ہوا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ میں گیا. اور طلب حدیث میں چکر لگاتے رہے 1080 شیوخ سے ملاقات کی، 1080 شیوخ سے ملاقات کی اور حدیثیں حاصل کی. اور کتنی حدیثیں حاصل کی؟ 600,000 حدیثیں، 600,000 حدیثیں حاصل کی. اب یہ وہ دور ہے، سن 210 ہجری اور سن 220 ہجری، سن 225 ہجری، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی برکات سے امت محروم ہو چکی تھی، اور فرق باطلہ سر اٹھا رہے تھے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی کو سد سکندری بنا کر کھڑا کر دیا.
آپ نے ایک نیا کام کیا، ایک امت کو نئی راہ پر ڈالا. اور وہ کیا کہ میں ایسی کتاب مرتب کروں گا جس میں صرف صحیح حدیثیں ہو، احادیث مرفوعہ مسندہ متصلہ، بس اقوال صحابہ نہیں، فتاوی تابعین نہیں، منقطع حدیثیں معلق حدیثیں نہیں، ضمناً آ جائے اصلاً نہیں، اور صرف صحیح حدیثیں. اور اس کے لیے بڑی کڑی شرطیں مقرر کی امام بخاری رحمتہ اللہ نے، اور انہی کڑی شرطوں کی وجہ سے وہ فائق ہو گئی. اصح الکتب عباد کتاب اللہ. سولہ سال خرچ کیے، سولہ سال، اور سولہ سال میں 600,000 حدیثوں میں سے چھان چھان کر 7,397 حدیثوں کو جمع کر دیا بخاری شریف میں. اور خود فرماتے ہیں امام محمد ابن یوسف فربری رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ حدیثوں کو پرکھنے کے جو محدثین کے یہاں قواعد ہیں، ان سارے قواعد کو سامنے رکھ کر کے اپنی کڑی شرطوں کے ساتھ چھلنی میں سے جب کوئی حدیث یوں گزر جاتی تھی تو پھر میں غسل کرتا تھا، اور غسل کر کے دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھتا تھا، اور اس کے بعد جب قلب کو انشراح نصیب ہوتا تھا تو پھر میں بخاری شریف میں اس حدیث کو لکھتا تھا. اللہ تعالی شانہو ان حضرات کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. علماء کا بڑا احسان ہے امت پر میرے بھائیوں، بڑا احسان ہے. میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ علماء سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، علم سے محبت رکھو، مدارس سے محبت رکھو، علم سے محبت رکھو، علم والوں سے محبت رکھو، علم کی جگہوں سے محبت رکھو. ایک بہت بڑا گناہ جس میں امت کا ایک معتد بھی حصہ اور ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے، وہ ہے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، علماء سے بدگمان رہنا اور علماء کی غیبت کرنا. اور اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، اچھے لوگ بھی شامل. وہ کس طرح؟ شیطان کی راہیں عجیب و غریب ہیں میرے بھائیو. دو چار پانچ بزرگوں سے تعلق، ان کی عقیدت، ان سے محبت، تو دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں تو علماء کی قدر کرنے والا ہوں، باقی درجنوں کی تنقید کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی عظمت، کسی ایک کے لیے ہو، دو کے لیے ہو، پانچ کے لیے ہو، یہ تو ہر شخص کا اپنا اختیار ہے، پسند اپنی اپنی. مگر ہر عالم کی 100% قدر اپنے دل میں ہونی چاہیے، اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی، اپنے کسی بڑے کی 1,000%، 1,00,000%، 1,00,000,000%، آپ کو اختیار ہے وہ. مگر شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عالم کی کم سے کم 100% محبت عظمت دل میں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارا استاد ہو نہ ہو، چاہے ہمیں وہ اچھا لگے نہ لگے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند گئے، جس وقت ان کے استاد موجود ہیں، ابھی حیات ہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ آپ طلبا کو نصیحت کیجیے. حضرت شیخ الہند موجود ہے دار العلوم دیوبند میں، ابھی حیات. اور عظمت اور محبت اتنی اپنے استاد کی کہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے ہمارے استاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، شیخ الہند کہہ دیا، شیخ العالم کو تھے، شیخ العالم پوری دنیا کے شیخ، اور لوگوں نے لقب دے دیا شیخ الہند، کہا انصاف نہیں کیا. بہت بڑے آدمی تھے شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی، جامع الکمالات. تو جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک طالب علم سے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو، اپنے اساتذہ سے محبت رکھو، اپنے اساتذہ کی اپنے دل میں عظمت رکھو. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، صرف استاد کے بارے میں، صرف حضرت شیخ الہند کی خدمت کرتے ہیں، صرف حضرت شیخ الہند کا احترام کرتے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم شیخ الہند کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے استاد ہیں. اس لیے کہ اگر استاد ہونے کی نسبت سے احترام کر رہے ہوتے تو دوسرے اساتذہ کی کیوں نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ شیخ الہند کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں جاہ طلبی ہے. حضرت شیخ الہند بڑے ہیں تو ان کی خدمت کریں گے تو بڑے آدمی کا خادم بھی بڑا ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو حضرت شیخ الہند بڑے تو ہم بھی بڑے. لگا کہ شیخ الہند کی خدمت تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ وہ تمہارے استاد ہے، اس لیے کہ اگر استاد ہونے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو نحو امیر اور منطق اور تختی والے استاد کا بھی احترام کر دیں. آج میرے بھائیو اس میں بہت کمی آ گئی ہے. میں جگہ جگہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف جس نے آپ کو پڑھائی وہ قابل احترام، مسلم شریف پڑھائی وہ قابل احترام، جلالن شریف پڑھائی وہ قابل احترام، نحو امیر پڑھائی وہ، منطق پڑھائی وہ، ہدایت النحو پڑھائی وہ، اور جس نے قاعدہ پڑھایا وہ، درس الفی کا پڑھائی وہ. اساتذہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم شاگردوں کو محنت کر کے دارالعلوم بھیجتے ہیں اور جب یہ مشکات دورے میں آ جاتے ہیں اور واپس چھٹیوں میں آتے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے، نہیں سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ بہت دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت دکھ کی بات ہے. اساتذہ کا دل میں احترام ہو، ان کے لیے روزانہ اصال ثواب کیا جائے، وہ دل میں ایسے بسے ہوئے ہوں کہ آپ جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یاد آ جائیں آپ کو. اور میں نے کل بھی ایک جگہ پر کہا کہ اساتذہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، اور ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے. دونوں میں فرق ہے. اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرے، اور شاگردوں کے لیے بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت اور احترام کا معاملہ کرے. مگر فرق دونوں میں یہ ہے کہ اساتذہ کرتے ہیں یہ ان کا احسان ہے، ہم کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے. احسان ہم کوئی نہیں کرتے ان پر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ انہوں نے مدت بھی مقرر کی ہے، نہیں بلکہ مدت ہاں کہ اتنے سال ہو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے استاد ہوئے، 10 سال 12 سال 15 سال لمبی مدت، اتنے سال ہو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے استاد بنے ہوئے. جب سے وہ میرے استاد ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نماز کے بعد ان کا نام لے کر میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. یہ کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، یہ کمی ہے میرے بھائیو جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیقات سے لو. کہاں کرتے ہیں کیا بات کہنا تھا. ہاں تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثیں منتخب فرمائی. میں ایک بات حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ درس کے دوران حضرت نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو اپنے چھوٹے اساتذہ کا بھی احترام کرو، تختی کے استاد کا بھی احترام کرو. اور پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ اگر تمہیں ابتدائی کتابیں نہ پڑھاتی تو میرے پاس تم بخاری کیسے پڑھتے. انہوں نے تمہیں تختی پڑھائی تو آج تم بخاری پڑھنے کے قابل ہوئے. اور پھر عجیب بات بیان فرمائی حضرت نے, حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں, قیامت کے دن مجھے بخاری پڑھانے کا ثواب ملے گا. جس نے تم کو تختی پڑھائی ہے اسے قیامت کے دن تختی سے لے کر بخاری شریف ساری چیزوں کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ وہ سب کا سبب بنا ہے, سب کا سبب بنا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح حدیثوں کا التزام فرمایا اس میں, اور ٹھوک بجا کر حدیثیں لی, اور 16 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی. اور پھر اس کے بعد 23 سال تک خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھاتے رہے, اور ان کی زندگی میں ان سے 90,000 شاگردوں نے یہ کتاب پڑھی. کتنی برکت ہوئی. تو صحیح پر سے ایک بات یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات صحیح پر سے کہ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. الجامع, المسند, الصحیح, یہ ابواب کے لیے جامع ہے, مسند متصل ہے, اور صحیح, یہ صحیح ہیں ساری حدیثیں. صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری صحیح, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری شریف کے باہر جو بھی حدیث ہے وہ صحیح نہیں. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اسی لیے امام بخاری نے آگے کیا فرمایا, المختصر, کہ میرے پاس جو صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے اس کا مختصر حصہ ہے یہ, اور جتنی صحیح حدیثیں آپ نے کتاب میں لی ہیں اس سے زیادہ وہ صحیح حدیثیں ہیں جو آپ نے چھوڑی ہیں. خود امام بخاری فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ ما کتبت فی الکتاب الا ما صح, میں نے اپنی کتاب میں وہی حدیث لکھی ہے جو صحیح ہے. وما ترکت من الصحاح اکثر, لیکن وہ حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے جو میں نے چھوڑی ہے وہ ان 7,000 سے زیادہ ہے. اور ان کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ لکیلا یتول الکتاب, اگر میں ان حدیثوں کو بھی لیتا تو کتاب بہت لمبی ہو جاتی اور طلبہ اس سے استفادہ نہ کر دے. اس لیے بعض جماعتوں کا بخاری شریف سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ بخاری میں چونکہ یہ ہے اس لیے حدیث اور صحیح, اور دوسروں کو شک میں ڈال لیتے ہیں. بخاری شریف میں جتنی حدیثیں وہ ساری کی ساری صحیح, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری سے باہر ہے وہ صحیح نہیں. ابن ماجہ شریف میں بھی صحیح روایت ہو سکتی ہے, مسلم میں بھی صحیح ہو سکتی ہے, ترمذی میں بھی صحیح ہو سکتی ہے. ایک بات یہ, یہ دوسری بات صحیح کے بارے میں. اور تیسری اور آخری بات صحیح کے بارے میں کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, کہ کلام مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف کی ہر ہر حدیث باقی ساری کتب کی ہر ہر حدیث سے زیادہ صحیح ہے, یہ مراد نہیں ہے. بخاری شریف از اے ہول جب پوری لے لیتے ہیں, جیسے میں اگر یہ کہوں کہ مولانا مبارک صاحب جو ہیں وہ مولانا صفوان سے زیادہ اچھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مبارک صاحب کے اندر 100 اچھی کوالٹیز ہے اور مولانا صفوان کے اندر 99 ہیں, تو ایک چونکہ کم ہو گئی اس وجہ سے ان سے اچھے ہو گئے. مگر مولانا مبارک صاحب کے اندر جو کوالٹیز ہیں 100 ان کو لکھو, اور مولانا صفوان کے اندر جو 99 کوالٹیز ہیں ان کو لکھو, اور پھر ایک ایک کوالٹی کا مقابلہ کرو. تو سخاوت کو لے لو تو ہو سکتا ہے کہ مولانا مبارک صاحب بھی سخی ہیں, وہ بھی سخی ہیں, مگر وہ مولانا مبارک صاحب سے زیادہ سخی ہو. تو ٹوٹل کوالٹی کے اعتبار سے مولانا مبارک مولانا صفوان سے اعلیٰ, اس سے کہ ان میں 100 کوالٹیز ہیں ان میں 99 ہیں, مگر ایک ایک کوالٹی کو آپ لیں. تو بھائی تلاوت, تو کہ مولانا مبارک صاحب کی تلاوت مولانا صفوان سے اعلیٰ, سخاوت مولانا صفوان کی مولانا مبارک سے اعلیٰ, شجاعت مولانا صفوان کی اعلیٰ, دوڑ دھوپ مولانا صفوان کی اعلیٰ. اب دیکھو یہ تو پوری کوالٹیز میں یہ آگے چلے گئے, الگ الگ جائزہ لیا تو بخاری شریف میں ایسی صحیح حدیثیں بھی ہیں جن سے زیادہ صحیح حدیثیں ابن ماجہ شریف میں ہیں. اس موضوع پر جب آپ مقابلہ کریں گے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں اور ہماری حدیث بخاری شریف میں ہے اور ہم کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں کہ ہماری حدیث تو ابو داؤد شریف میں ہے اور فوراً ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ان کی دلیل ہماری دلیل سے قوی ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے کہ وہ ابو داؤد شریف والی روایت اس بخاری شریف والی روایت سے صحیح ہو. تو از اے ہول بخاری شریف اصح الکتب ہے دوسری کتابوں سے، مگر جب ایک ایک حدیث کو آپ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بخاری کی انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے اس سے زیادہ قوی حدیث کسی دوسری حدیث کی کتاب میں ہو. تو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے. اور اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تقدیم و تاخیر بھی کی ہے اور تغیر بھی کیا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجامع المسند الصحیح کی جگہ پر الصحیح المسند، الجامع الصحیح المسند، اور المختصر کو حذف کر دیا ہے مقدمہ فتح الباری میں. الجامع الصحیح المسند، اور من امور کی جگہ پر کہیں من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، تو المختصر کو حذف کر دیا، مسند اور صحیح میں تقدیم و تاخیر. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے مشارق الانوار میں اختصار سے کام لیا، الجامع المسند الصحیح الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر، من امور کی جگہ پر کہا من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی رک گئے. تو آثار میں تغیر کیا اور وسننہ و ایامہ کو حذف کر دیا. مگر یہ نام جو میں نے عرض کیا محققین کے نزدیک یہی راجح نام ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں یہی نام ذکر کیا ہے، علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی نے علوم الحدیث میں یہی ذکر کیا ہے، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے امنۃ القاری میں اسی نام کا ذکر کیا ہے، اور علامہ ابو نصر الکلابازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی نام کا ذکر کیا ہے. اب اس کتاب کو لکھنے کا داعیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پیدا ہوا؟ تو ابراہیم بن ماقل النصفی رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنہ اندم نے اسحاق ابن راہوے، ہم لوگ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو کہا کہ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو جمعتم کتاباً مختصراً لصحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب کی بات ہے کہ اب تک صحیح ایسی کتاب مرتب نہیں ہوئی تھی جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں. تو اسحاق ابن راہوے نے کہا کہ ایسی کتابیں تو بہت جمع ہو گئی ہیں جس میں منقطع حدیثیں بھی ہیں اور متصل حدیثیں بھی ہیں اور معدل حدیثیں بھی ہیں، سقیم صحیح، کاش کہ تم لوگ ہمت کرتے میرے شاگردوں اور ایسی کتاب مرتب کرتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے صرف صحیح حدیثیں ہوں. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے یہ بات کہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی یا ساتھیوں نے بات کہی تھی؟ ہمارے استاد محترم ساکن بقی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہوا یہ ہوگا کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہوگی. تو جب باہر نکلے تو خیر کا زمانہ تھا، سب کے دلوں میں یہ فکر پیدا ہوئی ہوگی کہ استاد محترم نے ہمیں ایک کام کی طرف متوجہ کیا، یہ کام ہونا چاہیے. تو سب کی نظر انتخاب پڑی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر. تو مجلس میں اندر، گھر کے اندر یا مسجد کے اندر تو اسحاق ابن راہوے نے یہ بات کہی، اور باہر نکل کر جو دوسرے ساتھی تھے امام بخاری کے، اسحاق ابن راہوے کے شاگرد، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. تو حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کی طرف سے دباؤ آیا، اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھی اور شاگردوں کی طرف سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تائید غیبی آئی، تائید غیبی. محمد ابن سلیمان ابن فارس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کی طرف مکھیاں آ رہی ہیں، اور میں پنکھے کے ذریعے ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں. کا جب بیدار ہوا تو کسی معبر سے اس کی تعبیر پوچھی، تو اس معبر نے یہ کہا کہ انت تذب الکذیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو موضوع روایتیں ضعیف چیزیں اندر داخل ہو رہی ہوں گی ان کو تو صاف کرے گا، مکھی کو اڑانے کا یہ مطلب ہے. تو فہو الذی حملنی علی اخراج الجامع الصحیح، بس یہ خواب جو ہے اس نے مجھے ابھارا الجامع الصحیح کی تخریج پر. تب تینوں کو جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ نے حکم فرمایا، باہر نکلے تو سب توازو کے پتلے تھے تو سب نے اصرار کیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کروں نہ کروں کروں نہ کروں کروں نہ کروں میں تھے کہ یہ خواب آیا، اس خواب نے ان کے دل کے اندر کی جو نیت تھی اسے پختہ کر دیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک بہت بڑا کام انجام دیا. اللہ تعالی شانہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اور ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. اس کتاب کی عند اللہ جو مقبولیت ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ مولوی بننے سے پہلے بخاری شریف ضرور پڑھے گا، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی اسے اصح الکتب عبادہ کتاب اللہ سمجھتا ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی اسے سینے سے لگاتا ہے، اور اس کی مقبولیت عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو زید مروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، اور میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کب تک شافعی کی کتاب کو پڑھتا رہے گا، تو کب تک شافعی کی کتاب کو پڑھتا رہے گا اور میری کتاب کو نہیں پڑھتا. میں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے، تو کہا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری. تو آج یہ بچیاں الخیر اکیڈمی میں بخاری شریف کا افتتاح کر رہی ہے، یہ ان بچیوں کے لیے بھی بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک دن، بہت مبارک دن. میں اپنے یہاں جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کبھی بیٹھک ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم سب چھوٹے، میں بھی بھوریا میں پیدا ہوا تھا اور غربت اتنی تھی کہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے چپل ربر کی بھی خرید کر دے. سال میں ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر وہ ربر کی چپلیں خرید کر دیتے تھے، وہ صرف عید کے دن پہننی ہوتی تھی، اور پھر رات کو اسے دھو کر کے رکھ دیا جاتا تھا تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پہنی جا سکے، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر پہننے کے بعد چھٹی تھی اسے پہننے کی جب تک کہ وہ ٹھیک رہتی تھی، اور جب وہ پھٹ جاتی تھی خراب ہو جاتی تھی تو پھر عید الفطر کا انتظار کرنا پڑتا تھا. نہ کوئی علمی گاؤں، نہ خاص علمی گھرانہ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، علم اور علماء سے بہت محبت کی، اور بچپن سے ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنے سب بچوں کو پڑھاؤں گا، دین کے کام میں لگاؤں گا، تو انہوں نے پڑھانے کے لیے بھیجا. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جیسے میں ویسے ہی آپ. ہم چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے انڈیا کے رہنے والے غریب لوگ، پھر ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے توفیق دی، انہوں نے ہمیں پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد بھی ہماری کوئی استعدادیں اتنی اعلیٰ نہیں، مگر پھر بھی ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ ہمیں اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی بنا دیا اور بٹھا دیا. لولا لنگڑا ٹوٹا پھوٹا، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اس کے لیے علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا چاہیے اور عمل اور تقوی اور خلوص بھی بہت اعلیٰ درجے کا چاہیے, وہ دونوں نہیں, مگر پھر بھی بہرحال بٹھا دیا. تو جتنا شکر ادا کرے کم ہے. وہ ماں باپ جن کی اولاد دارالعلوم میں پڑھ رہی ہیں, بنات کے بورڈنگ والے یا اس طرح کے ڈے ٹائم مدارس میں پڑھ رہی ہیں, وہ ماں باپ جن کی اولاد عالم عالمہ بن گئی ہے, وہ خاندان جن کے گھروں میں علم ہے, کوئی نہ کوئی عالم ہے, انہیں اپنے دل میں فرط تشکر میں خوشی محسوس کرنی چاہیے. ناشکری نہیں کرنی چاہیے, خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے گھر میں علم کو لایا ہے اور ہمیں علم سے علماء سے وابستگی عطا فرمائی ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہوا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالی شانہ نے پوچھا, کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا, کیا ہوا, پہلے تو یہ پوچھا کہ موت کی سختی کیسی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی موت کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں, میں مکاتب کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا, قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر غور کر رہا تھا مکاتب کے ایک مسئلے پر کہ اس میں حل کیا ہے شرعی حل, اور کہا وہ مکاتب کے مسئلے پر غور کرتے 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 جب وہ حل ہو گیا, حل ہو گیا, تو مکاتب کے مسئلے پر غور کر رہا تھا اس وقت تو مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ ایسے محو ہو جاتے تھے, اتنے محو ہو جاتے تھے مطالعے میں کہ پانی کی جگہ پر تیل دے دیا جاتا تھا تو پورا گلاس پی جاتے تھے اور پتا نہیں چلتا تھا کہ پانی پیا یا تیل. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ایک سوال پوچھ لیا, گھر گئے اور بہت تشویش ان کو کہ اس کا جواب کیا ہے, جواب کیا ہے, اور کتابوں کو دیکھنا انہوں نے شروع کیا, تو گھر کی خادمہ تھی اس نے لا کر کے ایک ٹوکرا رکھ دیا کھجوروں کا, تو وہ کھجور کھاتے رہے اور کتاب کو دیکھتے رہے, اتنے محو تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنی کھجوریں کھا گیا اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے محو بالکل, انہیں پتا ہی نہیں چل رہا تھا جب مطالعہ کرتے تھے سارے ہی ہمارے بڑے لوگ جو گزرے ہیں. آج کل میں طلبا سے کہتا ہوں کہ ہمارا مطالعہ تو ایسا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے دروازہ کھلتا ہے تو فوراً مطالعہ میں 150 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک طالب علم کو کھانسی ہوتی ہے تو فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کھانسی ہو رہی ہے, یہ ہمارا مطالعہ. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ گراسپ نہیں ہوتا, گراسپ نہیں ہوتا. تو کمپیوٹر کے اوپر ٹائپ کرنے کے بعد جب تک سیو کرنے کی آپ بٹن نہیں دبائیں گے وہ سیو کیسے کرے گا, ہم سیو ہی نہیں کرتے. یہ علم دین تو اتنی برکت والی چیز ہے کہ آج بھی اگر آپ یاد رکھنا چاہے تو ہو سکتا ہے, اس کی برکت سے حافظ قوی ہو جاتے ہیں, مگر ہم یاد کرنا نہیں چاہتے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاتب کے مسئلے میں غور کر رہا تھا اور جب وہ مکاتب کا مسئلہ حل ہوا اور میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں, میں تو آخرت میں آ گیا ہوں. یعنی موت کے دوران اور اس پورے سفر میں وہ مکاتب کے مسئلے میں رہے. کہا کہ اچھی بات ہے. دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو کہ اللہ نے مجھے پوچھا کہ محمد کیا چاہتا ہے, تو میں نے کہا کہ اللہ معافی چاہتا ہوں, مغفرت فرما دیجیے. تو کہا اور کچھ مانگو, اگر معاف کرنا نہ ہوتا تو عالم ہی نہ بناتا, معاف کرنا نہ ہوتا تو عالم ہی نہ بناتا, وہ تو معاف تو ہے ہی, اور کچھ مانگو. تو جو طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مدارس کے, تکبر اور غرور تو اچھا نہیں ہے, مگر فرط تشکر میں مسر کہ اللہ نے مجھے ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کے بیٹے کو دارالعلوم میں بھیج دیا, حافظ بنا دیا مجھے, میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں مشکات, یہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے. خوشی محسوس ہونی چاہیے اس پر, اور ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ہر اولاد کو عالم بناؤں گا. تو یہ بچیاں جو ہے بڑی خوش نصیب ہیں, اسے معمولی جلسہ یا معمولی اجلاس نہ سمجھیں, یہ بچیوں کے لیے بھی بہت مبارک دن ہے, ان کے ماں باپ کے لیے, خاندانوں کے لیے بھی بہت مبارک دن ہے, الخیر اکیڈمی کے لیے بھی بہت مبارک دن ہے, الخیر اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے جتنے حضرات ہیں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری مسلم امت کے لیے یہ مبارک دن ہے کہ ہمارا یہ الخیر اکیڈمی کا مدرسہ دھیرے دھیرے اپنی منزلیں طے کرتے کرتے آج جو ہے وہ بخاری شریف کی منزل میں پہنچ گیا ہے. اللہ تعالی شانہ اس ابتدا کو بہت اچھا کرے اور بہت برکتوں والا کرے, اور اللہ تعالی شانہ اپنی طرف سے بس فضل کے دروازے کھول دے, رحمت کے نصرت کے دروازے کھول دے, استانیوں کے قلوب پر اللہ تعالی شانہ فیضان فرمائے اور ان کے فیض کو اپنی بچیوں میں اللہ تعالی شانہ منتقل فرمائے, اور ہماری بچیوں کو اللہ تعالی شانہ تا قیام قیامت علم شریعت علم قرآن علم حدیث سے وابستہ فرمائے. میں نے پوری بخاری شریف میرے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی از اول تا آخر, اور اس کا ایک بہت اچھا حصہ خود مجھے پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری شریف پڑھی مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی اپنے والد مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت شاہ محدث دہلوی ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی سند لامے کے مقدمے میں موجود ہے, دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے, اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہر ہر حدیث سے پہلے آئے گی. میں اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ علم جو ہے بہت اونچا ہے, لہذا اس کے لیے ادب بھی اونچا ہونا چاہیے. میری ایک تقریر ہے جو میں نے اپنے بچوں کے سامنے وہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں کی تھی, وہ چھپ گئی ہے آداب حدیث کے نام سے, اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کے مطابق حدیثوں کو پڑھیے, انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی, بہت برکتیں حاصل ہوں گی. اب جو ہے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعدی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرات ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما سیئات کو معاف فرما مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے محبوبین میں شامل فرما اپنے اولیاء میں شامل فرما یا ارحم الراحمین اپنا عشق نصیب فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم بڑے گنہگار ہیں الہ العالمین گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جسم کا رواں رواں تیرا نافرمان ہے بال بال تیری نافرمانی میں مبتلا ہے الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں الہ العالمین ہماری آنکھیں اتنی گندی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ گندے آنسوؤں کو تیرے در پہ پیش کر سکیں الہ العالمین زبانیں اتنی گندی ہیں اس قابل نہیں کہ وہ کچھ عرض و معروض کر سکیں مگر الہ العالمین ہم جائیں تو کہاں جائیں
العالمین تیرے سوا ہمارا کوئی آقا نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی خالق مالک نہیں، العالمین تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہمارا وکیل و کارساز ہے، الہ العالمین تو بڑا رحمان رحیم ہے، الہ العالمین غفور غافر غفار ہے، رؤوف و رحیم و ودود ہے، الہ العالمین تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، الہ العالمین ہمارے حال کی طرف نظر مت فرما، الہ العالمین اپنی رحیمی کو دیکھ، الہ العالمین اپنی رحیمی کو دیکھ، الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، الہ العالمین ہمارے پاس قصوروں کے سوا کچھ نہیں ہے، اعتراف جرم کے سوا کچھ نہیں ہے، الہ العالمین بلکہ پتا نہیں ندامت بھی صحیح ہے یا نہیں، اعتراف جرم بھی کھوٹا ہے، الہ العالمین کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود الہ العالمین اس طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے جسم کو تو اپنے گھر میں لاتا ہے، سجدے میں جھکاتا ہے، رکوع کرواتا ہے، اپنے سامنے کھڑے رہنے کی سعادت نصیب کرتا ہے، تیری باتیں کرواتا ہے، باتیں سنواتا ہے، اپنے دربار میں ہاتھ اٹھواتا ہے، منگواتا ہے، الہ العالمین تیرا بہت کرم ہے، الہ العالمین معاف بھی فرما دے، معاف بھی فرما دے، معاف بھی فرما دے، الہ العالمین دائمی مغفرت فرما دے، الہ العالمین دائمی مغفرت فرما دے، دائمی مغفرت فرما دے، دائمی رضا کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین دائمی رضا کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین دائمی جنت کے فیصلے فرما دے، دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین، الہ العالمین جہالت سے بچا لے اور علم سے آراستہ فرما، الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، سعادت عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین جہنم سے بچا لے، جنت عطا فرما، الہ العالمین بیماریوں سے بچا لے، صحت عطا فرما، الہ العالمین گمراہی سے بچا لے، ہدایت عطا فرما، الہ العالمین تیری دوری سے بچا لے، قرب عطا فرما، الہ العالمین تیری ناراضگی سے بچا لے، رضا عطا فرما، اے ارحم الراحمین فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا، یا رب الرحیمین، یا رب الرحیمین اپنی نظر کرم کو محروم نہ فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہم تو بہت گندے ہیں، مگر الہ العالمین، الہ العالمین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تیری برگزیدہ بندے تھے، الہ العالمین تیرے محبوب بندے تھے، تیرے مقبول بندے تھے، وہ مقبول تھے، ان کی کتاب بھی مقبول، الہ العالمین اس کتاب میں جو ارشاد ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، الہ العالمین وہ بھی مقبول و محبوب، اور الہ العالمین ان کو فرمانے والے بھی مقبول و محبوب، الہ العالمین، الہ العالمین جو حدیث کی تلاوت کی گئی، حدیثوں کا تذکرہ کیا گیا، الہ العالمین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا گیا، اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمیں ان بزرگ ہستیوں سے وابستہ کر دے، وابستہ کر دے، وابستہ کر دے، الہ العالمین، الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما، ہم شیطان النفس کی چنگل میں آ گئے، الہ العالمین دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، مغفرت بھی مانگتے ہیں، روتے دھوتے بھی ہیں، لیکن الہ العالمین کچھ کرنے کا ارادہ بالکل نہیں کرتے، الہ العالمین ہم سستوں کے ہاتھ پر ہم فرما دیجیے، الہ العالمین عمل کا داعیہ پیدا کیجیے، عمل کا داعیہ پیدا کیجیے، الہ العالمین ہمیں حق دکھائیے اور اس کی پیروی کروائیے، الہ العالمین باطل بھی دکھائیے اور اس سے اجتناب کروائیے، الہ العالمین حق کیا ہے باطل کیا ہے تمیز مشکل ہو رہی ہے، الہ العالمین حق دکھائیے، حق دکھائیے، حق دکھائیے، حق پر چلائیے، الہ العالمین باطل کو سمجھائیے اور باطل سے بچائیے، باطل سے ہمیں بھی بچائیے، ہماری اولاد کو بھی بچائیے، ہماری نسلوں کو بھی بچائیے، الہ العالمین دین دنیا بہت مخلوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، الہ العالمین دین دنیا میں فرق نہیں رہا، الہ العالمین دین کے نام پر دنیا ہوتی ہے، الہ العالمین ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ دین کے نام پر دنیا میں ہم مبتلا ہیں، دین کے نام پر خواہش پرستی میں مبتلا
ہے دین کے نام پر حضور خواہش نفسانیات میں مبتلا ہے. الہ العالمین رہنمائی فرما, اصل حادی تو ہی ہے. الہ العالمین رہنمائی فرما. الہ العالمین رجال اللہ اور رجال آخرت اور علماء ربانیین کے ساتھ وابستگی عطا فرما, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی ان میں شامل فرما. یا رب الرحیمین لطف کا معاملہ فرما, صدر کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, ہم سب کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین یہ سب میرے دوست, الہ العالمین بہت ساری مائیں بہنیں, الہ العالمین یہاں بڑے علماء موجود ہیں, مدرسین حدیث موجود ہیں, الہ العالمین اچھی نیک اور قاری العالمین پاکیزہ اخلاق والے علماء موجود ہیں. الہ العالمین ان سب کی برکات سے ہم سب کی مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے. الہ العالمین مغفرت فرما دے. الہ العالمین رمضان مبارک کی قدر داری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے سے بچا لے, محرومی سے بچا لے, شکاوت سے بچا لے. الہ العالمین مغفرت فرما دے. یا رب الرحیمین الخیر اکیڈمی کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ نصرت نازل فرما, برکت نازل فرما, رحمت نازل فرما. الہ العالمین منتظمین کو, محتمین صاحب کو, الہ العالمین اور پورے اسٹاف کو, اساتذہ کو, استانیوں کو, اور الہ العالمین طالبات کو, سبھی کو الہ العالمین صراط مستقیم پر گامزن فرما. الہ العالمین اکابرین بزرگوں کے ساتھ الہ العالمین وابستگی عطا فرما. الہ العالمین بزرگوں کے ساتھ وابستگی عطا فرما. الہ العالمین سلف صالحین کے طریقے پر مضبوطی عطا فرما. الہ العالمین اکابرین دیوبند کے منہج پر ثابت قدمی نصیب فرما. الہ العالمین جدت پسندی سے حفاظت فرما, شر فتنے کی چیزوں سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا افتتاح کیا ہے, مشکات شریف کا اختتام کیا ہے, انہیں قبول فرما, انہیں قبول فرما, ان کے قلوب کو حدیث کے انوار سے منور فرما. اے ارحم الراحمین انہیں خدمت حدیث کے لیے قبول فرما لے. انہیں ماں باپ کے لیے, اساتذہ منتظمین کے لیے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا, انہیں اچھے مائیں بنا دے. الہ العالمین نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے نقش قدم پر چلا دے. صحیح دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے, دور دور تک دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اس ادارے کو بھی حفاظت دین کا, اشاعت دین کا ذریعہ بنا دے. اے رحم الراحمین ہم سب کو مقبولیت عطا فرما, قابلیت عطا فرما, صالحیت عطا فرما. الہ العالمین صلاحیت عطا فرما. اے رب الرحیمین اس مسجد زکریا اور مسجد زکریا کے تحت چلنے والے جتنے کام ہیں ان میں بھی بہت برکت پیدا فرما, ہر شر ہر فتنے ہر خلف اشار سے اس کی حفاظت فرما. اے رب الرحیمین پورے بولٹن میں جتنے جتنی مساجد ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, جتنی اسکولیں ہیں, الہ العالمین جتنے دینی کام ہو رہے ہیں, دعوت و تبلیغ ہے, الہ العالمین اور جتنی دینی حرکتیں ہیں, جتنے دین کی خدمت کرنے والے ہیں, ان سب کو الہ العالمین شرف قبول عطا فرما, برکتوں سے مالا مال فرما. ان کے لیے ظاہری باطنی روحانی مادی وسائل مہیا فرما. الہ العالمین ان سب کی مدد فرما, ان سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اور ان سب کام کرنے والوں کو شیر و شکر بنا دے, ایک اور نیک بنا دے, ایک دوسرے کا معاون بنا دے, ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. الہ العالمین تقابل سے بچا لے, تقاتل سے بچا لے. اے رب الرحیمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے, ہم سب کو تقاتل سے بچا لے, تقابل سے بچا لے, تخالف سے بچا لے, اختلافات سے بچا لے. مسلم امت کو ایک بنا دے, غلط فہمیوں سے الہ العالمین ہمیں بچا لے, غلط فہمیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین کم فہمیوں سے ہمیں بچا لے. اے رب الرحیمین خود غرضی سے ہماری حفاظت فرما, خود رائی سے ہماری حفاظت فرما, خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تمام رضائل سے حفاظت فرما, کبر و غرور سے حفاظت فرما, اخلاق سے آراستہ فرما, اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ فرما. الہ العالمین پورا دین, پورے دین کو ہماری زندگی میں لے آ. الہ العالمین ہمارا ہونا بچھونا علم اور عمل بنا دے, تقویٰ بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے اہل و عیال, ہمارے دوست احباب, رشتے دار, بھائی بہن, محبین, محسن, المقتنین الہ العالمین، سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سبھی کو شرف قبول عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جن کے آپریشن متوقع ہیں بغیر آپریشن کے انہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین، اگر آپریشن مقدر میں ہے الہ العالمین، بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے عافیت کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ کامیاب بنا. اے ارحم الراحمین، جن کی موت مقدر ہے حسن خاتمہ نصیب فرما، ولایت والی موت، صدیقیت والی موت عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اپنا بنا لے، اپنے کام میں لگا دے. الہ العالمین، جب تک تو زندہ رکھے اپنے کام میں زندہ رکھ، جب موت دے اپنے کام میں موت عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں حرمین شریفین والی موت عطا فرما، مقبولیت والی موت عطا فرما، دین کی خدمت والی موت عطا فرما، احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی خدمت والی موت نصیب فرما، علم کی خدمت والی موت نصیب فرما، تیرے راستے والی موت نصیب فرما، سجدے والی رکوع والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا